الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد اخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز الى اجل هم بالغوه اذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فاغرقناهم في اليم بانهم كذبوا باياتنا وكانوا عنها غافلين واورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمه ربك الحسنى على بني اسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. مدمزات الحمدللہ سلسلہ وار میں قرآن میں سورۃ الاعراف ہمارے زیر مطالعہ ہے. 15 رکوع ہم مکمل کر چکے ہیں. سورۃ الاعراف کا جو یہ حصہ ہے 8 رکوع سے اور 16 رکوع تک تذکیر بایام اللہ کے ذیل میں, یعنی وہ بڑے بڑے دن کے جس میں اللہ تعالیٰ نے قوموں کو نیست و نابود کیا ان کی نافرمانیوں ناشکریوں کے نتیجے میں. یہ تذکیر ہے کہ جو کہ بالخصوص عرب کی سرزمین پر جو مارکہ حق و باطل ہے اس کے سامنے جو بھی باطل قریش مکہ کفار مکہ ان کو تنبیہ ہے کہ جو کہ ان واقعات کے ذریعے سے کی جا رہی ہے کہ تم آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو چھٹلا رہے ہو, ان کا انکار کر رہے ہو. تم سے پہلے یہ زوراور قوم ہے کہ جو تم سے کئی اعتبارات سے قوت میں تھی, وہ بھی اس زمین پر ٹھہر نہیں سکیں اللہ کے مقابلے میں, اور کس طرح سے صفحہ ہستی سے ان کو مٹا دیا گیا. تو تم کس کھیت کی مولی ہو, یعنی تم اپنے آپ کو قوت اور زوراور اپنے آپ کو سمجھتے ہو, تو اللہ کے مقابلے میں تم بھی نہیں ٹھہر سکو. تو جہاں یہ ایک تھریٹس تھی, دھمکیاں تھیں کفار مکہ کے لیے, وہاں جو اہل حق تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لانے والے تھے, ان کی دادرسی ہے کہ جو کہ ساتھ میں کی جا رہی ہے, اور ان واقعات کے ذریعے سے انہیں تسلیاں دی جا رہی ہیں کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان نافرمان قوموں کو برباد کیا اور حق پر جو تھے ان کو محفوظ رکھا, نجات دے دی. لہذا اس عرب کی سرزمین پر بھی ایسا ہی ہونا. 6 قوموں کے واقعات الحمدللہ ہمارے سامنے وہ آئے ہیں. 6ٹی قوم کا تذکرہ ابھی بھی چل رہا ہے, اور یہ 16 رکوع جو کہ یہ 8 رکوع سے اور 16 رکوع تک یہ حصہ ہے, اس کا آخری رکوع ہے کہ جس کا ہم آغاز کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ اگلی نشست میں یہ حصہ بھی ہے کہ جو ہمارا مکمل ہو جائے گا. جو پس منظر میں واقعہ چل رہا ہے اس میں ذہنوں میں اس کو تازہ کر لیجئے کہ آل فرعون, کہ وہ فرعون کے جو خدائی کا دعویٰ کر کے مصر میں بیٹھا ہوا ہے, اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کو اس نے غلام بنایا ہوا تھا, بالکل پست کر کے رکھا ہوا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام کی جو بعثت ہے جہاں وہ بنی اسرائیل کی طرف تھی وہاں آلے فرعون کی بھی طرف تھی. تو مدین سے واپسی پر 10 سال کے بعد ظہور نبوت ہوتا ہے, موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا جاتا ہے فرعون کے دربار میں, اور ہارون علیہ السلام کو بھی رسالت میں شامل کر دیا جاتا ہے جو بڑے بھائی تھے. اب یہ پہنچے ہیں فرعون کے دربار میں, دو بڑے معجزات وہ دکھائے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے, عصائے موسیٰ اور ید بیضہ, اور جادو ان کو قرار دیا گیا. اور بہرحال یہ ہے کہ مقابلے کے لیے مصر کے جو بڑے بڑے جادوگر ہیں ان کو جمع کیا گیا, ایک دن چھٹی کا وہ متعین کیا گیا کہ سب حاضر ہوں اور یہ کھلی آنکھوں سے مقابلہ جو ہے وہ دیکھیں. وہ بڑے بڑے جادوگر ہیں کہ جو کہ آتے ہیں, اور مقابلہ شروع ہوتا ہے. اپنے وہ جو جادو ہے, نظر بندی ہے, وہ کرتے ہیں, اپنی جو رسیاں ہیں وہ ڈالتے ہیں, جو دیکھنے والوں کو وہ سانپ نظر آتے ہیں لہراتے ہوئے, لیکن اصل میں تو وہ کوئی حقیقت نہیں تھی, ڈھکوسلا تھا. اور موسیٰ علیہ السلام پھر اپنا آسا ڈالتے ہیں تو وہ واضح اژدہا بنتا ہے اور پورے اس ڈھکوسلے کو نگل جاتا ہے, اور ایک واضح فتح ہے کہ جو کہ یعنی پوری اس یعنی جو بھی عوام موجود تھی ان کے سامنے کھلی آنکھوں سے یہ مشاہدہ وہ دیکھا گیا. اور دو بڑی شکست وہ آل فرعون اور فرعون کو دیکھنے کو ملی, کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ جو جادوگر بڑے ماہر تھے اپنے فن میں, بڑے بڑے جادوگر جو لائے گئے تھے اس غالب گمان پر کہ یہ فتح یاب ہوں گے اور ہم جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے ماننے والوں کو شکست دے دیں گے, تو یہ آل فرعون کی پہلی شکست ہوئی فرعون کی, کہ وہ جادوگر بالکل ان کا جادو پست ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے سامنے. پھر دوسری شکست یہ ہوئی کہ وہ جو بڑے بڑے جادوگر تھے وہ اسلام لے آئے, موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مان لیا, اس کی شریعت کو مان لیا. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ دوسری بڑی شکست تھی کہ جو کہ فرعون کی تھی. بہرحال اب اس کے بعد کے واقعات ہیں کہ جو مزید وہ آگے بڑھ رہے ہیں, کہ کافی سال موسیٰ علیہ السلام فرعون آل فرعون کے درمیان رہے, مختلف معجزات کے ذریعے سے اس کو جو ہے وہ دعوت دیتے رہے, لیکن یہ ہے کہ ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا. تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آل فرعون پر پے در پے وقفے وقفے سے مختلف عذاب کی صورتیں ہیں کہ جو کہ بھیجی, جن کا تذکرہ پھر یہاں آ رہا ہے, اور پھر ان عذابوں پر جو روش تھی آل فرعون کی وہ بھی تذکرہ ہمارے سامنے آ رہا ہے, اور بطور عبرت ہمارے سامنے یہ باتیں رکھی جا رہی ہیں کہ جو فی زمانہ آج بھی ہمیں یہ آیات ہیں کہ جو ہم سے کلام کرتی ہوئی نظر آئیں گی انشاءاللہ. فرمایا کہ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرَعُونَ بِالسِّنِينَ, اور یقیناً ہم نے پکڑا آل فرعون کو قحط سالی میں, بہت سے قحطوں میں پکڑا, یعنی کئی سال وہ آئے ہیں کہ جس میں قحط کا معاملہ آ گیا بالکل. اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ نفس میں نفرا, پھلوں کے نقصان میں پکڑا, کم پیداوار وہ ہوئی قحط کی وجہ سے. لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ, شاید کہ یہ نصیحت پکڑے. اور یہ اصول اور قانون ہم نے یعنی چند آیتوں پہلے ہی سورۃ الاعراف میں آیت نمبر 94 میں یہ بات آئی تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت, کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کی طرف کسی رسول کو بھیجتا ہے تو ساتھ ہی چھوٹے چھوٹے عذاب بڑے عذاب سے پہلے وہ بھیجتا ہے, تاکہ ان عذابوں کے ذریعے سے ان کے جو دل سخت ہو چکے ہیں وہ نم پڑ جائے. لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ, کہ تاکہ وہ گڑگڑائیں اور اپنے گناہوں کی طرف رجوع کریں, ان کے دل جو ہے وہ نرم ہو جائیں, اور دل نرم ہو تو پھر وہ رسول جو بھی دعوت ان کے سامنے پیش کریں وہ ان کے دل میں اترتی چلی جائے, وہ اس کو قبول کریں. تو بہرحال یہ ہے کہ یہاں پر بھی یہی کیفیت ہے کہ جو بیان کی جا رہی ہے, کہ پھر ہم نے قحط سالی سے اور پھلوں کی کمی سے کم پیداوار سے ان کو پکڑا. لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ, کہ شاید کہ یہ سمجھ جائیں, شاید یہ اپنی اصلاح کر لے اور موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول کر لیں. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ, اب ان کی روش بیان ہو رہی ہے, یعنی جب یہ عذاب کی صورتیں ان پر آئیں تو اب ان کی روش کیا ہوئی, اور یہ گمراہ انسان جب وہ گمراہی کا شکار ہوتا ہے تو پھر آپ نوٹ کریں گے ان الفاظ میں کہ کس طرح سے وہ نظریاتی سطح پر اس کے اندر ایک الحاد پیدا ہو جاتا ہے, اور جس کا پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نتائج کو بھی اخذ نہیں کر پاتا, یا غلط نتائج ہیں کہ جو کہ نکالنا ہوتا. یہ نظریاتی سطح پر جو گمراہی ہوتی ہے اس کے یہ ریزلٹس ہوتے ہیں. تو جب ان پر یہ عذاب آئے کہ تاکہ رویش درست کرتے، لیکن ہوا کیا کہ فیضہ جا اتم الحسن، پر جب بھی آل فرعون پر کوئی بھلائی آتی، کوئی نعمتوں سے نوازا جاتا، قالوا لنا ہاذا، تو یہ کہتے کہ بھئی یہ تو ہماری پلاننگ تھی، ہماری اسٹرگل تھی، ہماری منصوبہ بندی تھی، یہ ہماری صلاحیتیں تھیں کہ جس کی وجہ سے یہ اتنی رونق ہے اور اتنی پیداوار ہے کہ جو کہ ہم نے حاصل کری. بہت خطرناک بات ہے. یعنی اس میں دیکھیں ہو کیا رہا ہے، میری محنت، میری منصوبہ بندی، میری جو ہے وہ ذہن، میری صلاحیتیں، یہ اس میں ہو کیا رہا ہے کہ انسان کس کو خارج کر رہا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی جو کہ مسبب الاسباب، اسباب پر اس کی نگاہ ہو رہی ہے اور مسبب الاسباب کو بالکل سائڈ لائن کر دیے. یہ ہے مادہ پرستی کے نتائج، یہ ہے میٹرلسٹک جو اپروچ ہے. اور آج بھی یعنی یہ یونیورسل ٹولس ہیں، یعنی اس زمانے میں بھی یہ کیفیات تھی، آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب مادے پر انحصار ہو گیا، مادہ پرستی اتنی اب ہمارے اندر وہ بھر گئے کہ ہم مسبب الاسباب کو اکثر و بیشتر بھول جاتے ہیں. تو انہوں نے جب کوئی اچھائی آتی تو وہ کہتے کہ بھئی یہ تو ہماری صلاحیتیں، ہماری پلاننگ. اور بالکل یہی واقعہ ہے کہ جو اگر سورہ کہف کے مضامین آپ کے ذہنوں میں تازہ ہو جائیں، تو سورہ کہف میں کیونکہ مادہ پرستی کی نفی ہے سورۃ الکہف پوری سورت میں، لہذا یہ ہے کہ وہاں پر دو دوستوں کا واقعہ وہ بیان ہوا. ایک دوست وہ ہے خدا پرست اور ایک دوسرا دوست اس کا ہے وہ ہے دنیا پرست. جو تو دنیا پرست ہے وہ پلان کرتا ہے کہ میں انگوروں کے باغ ہیں جو کہ لگاؤں، ان انگوروں کے باغات کو کھجوروں کی باغات سے گھیر لوں، حفاظت کا معاملہ ہو جائے، پھر درمیان میں کچھ حصہ ایسا ہو زمین کا کہ جس میں کھیتی باڑی بھی کروں، وہاں سے بھی پروفٹ حاصل ہو جائے، پھر فلا جگہ سے اس نے کہا کہ میں یعنی نہر کھود کر لاؤں اور سیراب کر دوں اپنے ان باغات کو. تو ہر طرح سے وہ بڑے آئیڈیل باغ ہیں کہ جو کہ وہ اللہ تعالیٰ نے وہ بنا دیا. اب وہاں پر کیفیت کیا ہے کہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ میری صلاحیت ہے، میری منصوبہ بندی ہے کہ جس کی وجہ سے اتنا زبردست یہ باغات ہیں کہ جو پھل پھول لا رہا. مسبب الاسباب کو جو ہے وہ نکال دیا، اور یہ وہ مادہ پرستی کا شرک تھا کہ جس میں وہ ملوث ہو گیا. خدا پرست جو دوست تھا وہ اس کو سمجھاتا رہا کہ یہ اللہ کو تم نظر انداز کر رہے ہو کہ جس نے یہ تمہیں ساری نعمت دی ہیں، وہی ان نعمتوں کو لے بھی سکتا ہے، ان باغات کو تباہ بھی کر سکتا ہے، لیکن اس نے کان نہیں دھرے. اور اینڈ ریزلٹ پھر یہی ہوا کہ آنکھوں کے سامنے اس کے باغات ہیں کہ جو کہ آفت آئی ہے اور وہ بالکل برباد ہو گیا. اور یہ وہ شرک ہے کہ جو کہ مادہ پرستی کا، جس کی وجہ سے وہ ہلاکت کا سامان اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. تو بالکل یہی کیفیت یہاں پر بھی ہے کہ قالوا لنا ہاذا، کہ یہ جو بھی بھلائیاں ہیں یہ ہماری صلاحیت ہے، ہماری پلاننگ ہے، ہماری منصوبہ بندی ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور جب بھی ان آل فرعون پر کوئی پریشانی آتی، مصائب آتے، يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ، تو وہ پھر الزام دیتے موسیٰ علیہ السلام اور اہل ایمان کو کہ جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے تھے، ان کی طرف منسوب کرتے کہ بھائی یہ ان کی نحوست کی وجہ سے، معاذ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، یعنی اچھا اچھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھوتھو والی بات ہے کہ جو اچھائیاں آ رہی ہیں تو ہماری اس میں پلاننگ تھی، ہماری اسٹرگل تھی، اور جب کوئی مصائب سے اللہ تعالیٰ نے آزمایا تو منسوب کر دیا کہ یہ تو یعنی بدشگونی ہے ان کی موسیٰ علیہ السلام اور ان کے جو بھی ماننے والے ہیں، کیونکہ یہ بے دین ہو گئے اور فرعون کو انہوں نے خدا تسلیم نہیں کیا، رب کا اقرار نہیں کیا اور معبودوں کو ہمارے نہیں پوچھ رہے اور اپنا ایک رب بنا کر بیٹھ گئے یہ موسیٰ اور ان کے ماننے والے. لہٰذا یہ ہے کہ ہمارے جو بھی دیوتا ہیں معبودان باطل، تو لہٰذا وہ ناراض ہو گئے اور جن کی وجہ سے اب یہ پیداوار میں ہماری کمی ہو رہی ہے، طوفان ہم پر آ رہے ہیں اور یہ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے. تو لہٰذا یہ ہے کہ جب کوئی مصائب میں گھرتے تو کہتے کہ یہ ان کی وجہ سے. اب یہاں ذرا سوچئے گا کہ نقطہ کیا ہے میرے اور آپ کے لیے. یہ تو ایک واقعہ ہے نا کہ جو کئی سو سال پہلے وہ گزر چکا. اب تو ہماری اگر ردیش یہ ہو کہ بھئی یہ تو پچھلے لوگوں کے واقعات ہیں، صرف اسٹوریز لے کر اور ان واقعات کو سن کے ایک دلچسپی کا پہلو وہ ہمیں مل جائے اور پھر ہم آگے بڑھ جائیں، نہیں. قرآن مجید تو رہنمائی ہے، یہ تو آئینے کے طور پر ہمیں دیکھنا ہے. کیا یہ مسئلہ آج نہیں آج جب بھی کوئی ہم پہ مصیبت آتی ہے تو ہماری فوراً نگاہ کدھر جاتی ہے؟ وہ اسباب پر جاتی ہے. ارے ہم نے یہ چیز اختیار نہیں کی تھی تو ہم پر یہ معاملات آ گئے, اگر میں یہ کر لیتا تو اس چیز سے بچ سکتا تھا, اس نقصان سے بچ سکتا تھا. حالانکہ اصل چیز کیا ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے, کوئی مصیبت آ رہی ہے کوئی اچھائی آ رہی ہے, تو ایک بندہ مومن کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے, وہ کس کی طرف سے ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. آج دیکھیے بحثت مجموعی ہمارا رونا کیا ہے, ہم اپنی جو بھی زبوحالی کی جس کا شکار ہیں, پستی کا جو بھی شکار ہے ہر سطح پر, تو بڑے بڑے دانشور حضرات کیا بولتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جن کی نگاہ جو ہے وہ شریعت پر نہیں آخرت پر نہیں, ان کی زبانوں پر یہ ہے کہ اصل جو ہمارا مسئلہ ہے وہ اکنامک کرائسس ہے, یہ معاشی بدحالی ہے کہ جس کی وجہ سے آج ہم جو ہے وہ نہ 3 میں نہ 13 میں ہماری کوئی حیثیت. حالانکہ جس کی نگاہ جو ہے وہ شریعت پر ہو آخرت پر ہو, اور ہر زمانے میں یہ نبازی ہے, یہ تشخیص ہے کہ جو کہ کی گئی ہے نیک لوگوں کی طرف سے. اگر ہم 1400 سال پہلے چلے جائیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور, آپ موجود ہیں, امت اور ایک پریڈکشن ہے کہ جو کہ کر رہے ہیں, پیشن گوئی ہے کہ جو کہ فرما رہے ہیں. مسلم شریف کی روایت میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویدعو به آخرین, بے شک اللہ تعالی اس کتاب قرآن کو تھامنے کی وجہ سے قوموں کو عروج عطا فرماتا ہے, بلندی عطا فرماتا ہے, ترقی عطا فرماتا ہے, اور اسی قرآن کے احکامات کو ترک کر دینے کی وجہ سے قوموں کو ذلیل و خوار کرتا ہے. یہ وہ تشخیص ہے کہ جو 1400 سال پہلے کس نے فرما دی؟ رحمت للعالمین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہی وہ نبازی ہے کہ جو کہ امت کی زبوحالی کی ہمارے اسلاف بھی فرماتے رہے, ہر زمانے میں فرماتے. بہت بڑا نام حلقے دیوبند میں شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمہ اللہ, اسیر مالٹا, مالٹا کی اسیری میں اس جزیرے پر قید کیا گیا, اور وہاں قید میں امت کی جو پریشانی ہے, زبوحالی ہے, اس کا جو پٹنا ہے, اس پر غور و فکر فرما رہے ہیں. کون فرما رہے ہیں؟ اسیر مالٹا محمود الحسن رحم اللہ, بہت بڑا نام دیوبند. تو غور و فکر کے نتائج کیا واضح فرمائے کہ میں اس امت کی زبوحالی کی دو وجوہات ہیں کہ جو سمجھ پایا ہوں. نمبر ایک, آپس کے جو مسلکی اختلافات ہیں, بلکہ پہلی بات انہیں فرمائی کہ قرآن کا ترک کر دینا, قرآن کو چھوڑ دینا, اور نمبر دو آپس کے جو مسلکی اختلافات ہیں, فروعی اختلافات, یہ دو اسباب ہیں کہ جو شیخ الہند نے فرمایا رحم اللہ. اس شیخ الہند کے قول کو نقل فرما رہے ہیں کون؟ مفتی محمد شفیع رحم اللہ کی جو دارال کرنگی کے بانی, ان کی بڑی مارکت العرا کتاب ہے وحدت امت, اس میں فرماتے ہیں مفتی محمد شفیع رحم اللہ کہ شیخ الہند نے دو اسباب بیان کیے, میرے نزدیک سبب ایک ہی ہے, اور وہ کیا ہے؟ قرآن کا ترک کر دینا. قرآن جب درمیان میں امت کے ہے تو وہ بڑے بڑے ٹارگیٹس ہیں کہ جو کے رکھتا ہے, تو فروعی اختلافات بالکل جو ہے وہ نظر انداز کر دیے جاتے ہیں, بڑے بڑے ٹارگیٹ کی طرف توجہ ہو جاتی ہے. لیکن اگر قرآن امت کے درمیان سے نکل جائے تو پھر رہ کیا جاتا ہے؟ وہ بڑے ٹارگیٹس تو نکل گئے, اب رہ کیا گئے؟ وہ فروعی اختلافات رہ گئے کہ ہاتھ ادھر باندھنا یا ادھر باندھنا, آمین بالجہر کہنی یا بسر کہنی, یہ فروعی اختلافات میں پھر کفر کے فتوے ہیں کہ جو کے لگتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ مسئلہ میرے نزدیک وہ ایک ہی, اور وہ ہے قرآن کا ترک کر دینا. اور آپ دیکھیں پچھلی صدی میں علامہ اقبال مصور پاکستان جواب شکوہ میں امت کی زبوحالی کی تشخیص کیا فرما رہے ہیں؟ کوئی اکنامک کرائسس کو بیان نہیں, بلکہ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر, تمہاری اصل رسوائی ذلت محتاجی کی اصل وجہ کیا ہے؟ تم نے قرآن کو ترک کر دیا. یہ وہ اصول ہے کہ جو کہ اللہ سبحانہ وتعالی یہاں پر بھی بیان فرما رہا ہے, جو کہ آل فرعون بھی نہیں سمجھ پا رہے. جب نظریاتی سطح پر گمراہی کا شکار انسانیت ہوتی ہے تو پھر وہ نتائج بھی صحیح طور پر اخذ نہیں کر سکتے. اچھائی ہے تو ہماری صلاحیت ہے, اور اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ فلاں کی وجہ سے ہو گیا, یہ فلاں کی وجہ سے ہو گیا, یہ موسیٰ اور ان کے ماننے والوں کی نحوست ہے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو اس پر اللہ کا جواب کیا ہے کہ الا انما طائرهم عند الله, آگاہ ہو جاؤ, کان کھول کے سن لو کہ بلا شبہ انہی کی یہ شامت اعمال ہے اللہ کی طرف سے. جو بھی عذاب آ رہے ہیں انہی کی شامت آباد. اور سورہ شورا کی آیت جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جو بھی مصیبت تم پر آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے آتی ہے، یہ تمہارے گناہوں کے وبال ہیں کہ جو کہ جن کی وجہ سے پھر اللہ کا غضب ہے کہ جو کہ بھڑکتا ہے. اور کوئی بھی مصیبت چاہے فرد کی سطح پر ہو چاہے اجتماعی سطح پر ہو، بندہ مومن کی نگاہ فوراً اپنی بدعمالیوں کی طرف جانی چاہیے، یا بحثیت مجموعی جو ہماری ذمہ داریاں ہیں فرائض ہیں ان کی طرف جانی چاہیے کہ ہم وہ فرائض تو ادا کہیں نہیں کر پا رہے کہ جس کی وجہ سے یہ اللہ کے عذاب اجتماعی طور پر آ رہا ہے. لہٰذا یہ ہے کہ یہ بندہ مومن کی شان ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمانے کہ بلا شبہ ان کی یہ شامت اعمال ہے، ان کے بدعمالیوں کے نتائج ہیں، یہ اللہ کی طرف سے یہ عذاب ان پر آ رہے ہیں. ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر ہیں کہ جو اس حقیقت کو جانتے نہیں. وقالوا مہما تاتینا بہ من آیۃ لتسحرنا بہا، اب مزید دیکھیں ان پر جو گمراہیوں کے وبال پے در پہ آئے نظریاتی سطح پر. انہوں نے کہا کہ بھئی اے موسیٰ، اب دیکھیں نتیجہ کیا اخذ کر رہے ہیں ان مصائب کے آنے کے حوالے سے. وقالوا مہما تاتینا بہ من آیا، اے موسیٰ تم جو بھی نشانیاں جو بھی تم لانا چاہتے ہو وہ لے آؤ، جو بھی نشانیاں تم لا رہے ہو، لتسحرنا بہا کہ جس کے ذریعے سے تم چاہتے ہو کہ ہمیں محصور کر لو، ہمیں سحر زدہ کر لو. فما نحن لک بمؤمنین، ہم ہرگز تم پر ایمان لانے والے نہیں. یعنی اب یہ نتیجہ ہے کہ جو کیا خرچ کیا ہے، چاہے جائے کہ وہ ان عذاب سے ان کے دل نرم ہوتے اور شریعت کی طرف رخ کرتے، گناہوں کی معافی مانگتے، نہیں، ایسے جو ہے وہ کٹھور دل ہو گئے. انہیں کہا کہ جو بھی تم نشانیاں لا رہے ہو یہ سب جادو ہے، اور ہم تمہارے اس جادو میں آنے والے نہیں، ہم پر تمہارے یہ جادو چلنے والا نہیں، ہم ہرگز تم پر ایمان نہیں لائیں. تو اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے پھر وہ پے در پے وہ عذاب آئے ہیں، اور یہ دو تو بڑے معجزات تھے، عصائے موسیٰ اور ید بیضا. اب یہاں مزید پانچ معجزات کا تذکرہ ہے موسیٰ علیہ السلام کے جو کیا جا رہا ہے کہ جو مختلف عذابوں کی صورت میں تھے. فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، یہ پانچ عذاب کی صورتیں. اور فرمایا جا رہا ہے کہ آیات مفصلہ، یہ جدا جدا نشانیاں تھیں، یہ جدا جدا معجزات تھے عذاب کی صورتوں میں کہ جو آل فرعون پر آئے تھے. پہلا عذاب کیا آیا، اللہ فرما رہے ہیں کہ فارسلنا علیہم الطوفان، ہم نے ان پر پھر بھیجا طوفان، یعنی پھر یہ ہے کہ خوب بارشوں میں، اور وہ طوفان کی شکل ہے کہ جو کہ پھر اختیار ہوئے، اور کھڑی فصلیں ہیں کہ جو کہ ان کی تباہ ہو گئی. اب آگے بات آ جائے گی کہ جب بھی کوئی مصیبت آتی، کوئی عذاب کی یہ صورتیں آتی تو فوراً جو ہے وہ بھاگے بھاگے جاتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اے موسیٰ یہ ہم پر یہ کیفیت آ گئی مصیبت کی، آپ ذرا اپنے رب سے دعا کیجئے کہ یہ مصیبت ہم سے ٹال دے، یہ پریشانی ہم سے اٹھا لے، تو ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم آپ کی بات مان لیں گے، اور جو آپ کا تقاضا ہے بنی اسرائیل کو جو ہے وہ آزاد کرنے کا، وہ ہم آپ کو آپ کی قوم حوالے کر دیں، آپ کے ساتھ جہاں جائیں آپ جانا چاہیں چلے جائیں، ہم نہیں روکیں. تو جب بھی عذاب آتا یہ ان کی کیفیت ہوتی کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے اور گڑگڑا کے اور اس عذاب کو ٹالنے کی جو ہے وہ ریکویسٹ کرتے. اور جیسے ہی عذاب اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اٹھاتے ختم کرتے، لہٰذا یہ ہے کہ پھر وہ ہٹ دھرمی دکھاتے، اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرتے، اور دوبارہ سے وہ نایاشیوں میں نافرمانیوں میں ملوث ہو جاتے، پھر کوئی عذاب آتا پھر بھاگے بھاگے آتے. تو یہ ان کی مستقل جو ہے وہ روش تھی. تو پہلا عذاب کیا ہے، طوفان، یعنی وہ سیلاب طوفان کی صورت میں. اور یہ ہے کہ ان کی کھڑے فصلیں جو ہے وہ جب یعنی برباد ہونے لگیں تو پھر یہ دعا کے لیے گئے، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، طوفان کا عذاب ٹل گیا، فصلیں جو ہے وہ کچھ بچ گئی. اب جو فصلیں بچیں ان سے پھر جو ہے وہ خوشحالی کا معاملہ آ گیا، اور پھر ان کے ذہن میں آیا کہ بس یہ تو ایک عرصے کی ایک کیفیت تھی کہ جو کہ پہلے لوگوں پر بھی اس طرح کی کیفیات جو ہے وہ آتی رہی ہیں، لہٰذا یہ ہے کہ بس کچھ نہیں ہونے والا، اب یہ ہے کہ مزے کرو، جو بھی خوشحالی آئی ہے انجوائے کرو. لہٰذا پھر اللہ کو بلا لیا، لہٰذا پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی کھڑی جو فصلیں تھیں ان پر جو ہے وہ ٹڈی دل نے پھر حملہ کیا. یہ اب دوسرا عذاب ہے، والجرادہ، یعنی ٹڈی دل، یہ چھوٹے چھوٹے پرندے. اور یہ ٹڈی دل کے حملے آج بھی آپ دیکھیں پاکستان میں، یعنی وہ واقعات اگر آپ انٹرنیٹ پہ جا کے پڑھیں تو زمانے قریب میں ہی یہ ٹڈی دل کے حملے ہوئے، خاص طور پر پنجاب کے جو دہی علاقے ہیں، دیہات گاؤں میں، اور لودھنا کا علاقہ، یہ آپ جا کے پڑھیں تو جو مالک ہے اس کھیت کا کہ جس نے بڑی محنت سے کپاس کی پوری فصل وہ لگائی تھی اور بالکل تیار تھی، لہٰذا یہ ہے کہ لودھرا کے علاقے میں، اور وہ کہتا ہے کہ میری آنکھوں کے سامنے کوئی 25 منٹ وہ ٹڈی دل ہے کہ جو کہ یعنی کئی ٹڈی دل، وہ چھوٹے چھوٹے پرندے، یعنی اس سے ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ جس سے پھر یہ ہے کہ وہ سورج کی روشنی بھی جو ہے وہ سائے کی طرح ہو، اتنا یلغار ہوتی، اور منٹوں میں جو ہے وہ پوری فصل، کھڑی فصل کو جو ہے وہ برباد کر دی، وہ چٹ کر جاتی ہے۔ یہ ٹڈی دل کا حملہ کہ جو کہ آج بھی دیکھا جا رہا ہے، اور آل فرعون پر یہ عذاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجا۔ اب یہ ٹڈی دل کا حملہ ہوا تو پھر یہ بھاگے بھاگے گئے، موسیٰ علیہ السلام سے ریکویسٹ کی کہ ہم سے یہ عذاب ٹل جائے تو ہم آپ کی بات مان لیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی، نبی تو اپنی قوم کے لیے جو بھی جس کی طرف وہ بھیجا جاتا ہے ایک نرم گوشہ رکھتا ہے، کاش کہ یہ پھر جائیں، کاش کہ یہ پلٹ جائیں، لیکن ضد کی یعنی کیفیت یہ تھی کہ ہر بار یہ کیفیت ہوتی تھی نافرمانی کی۔ پھر دعا کرائی، پھر یہ ٹڈی دل کا عذاب ان سے ٹلا، لہٰذا اب انہوں نے سوچا کہ اب ہم جو بھی یہ فصلیں ہیں ان کو ہم فوراً کاٹ کے اور اسٹور کر لیتے ہیں، اور غلہ اپنا جو ہے وہ اناج کا وہ جمع کر لیتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ جب یہ جمع کر لیا اناج کاٹ کے، پھر جو ہے وہ ایک سکون کی کیفیت میں آ گئے، عذاب ٹال دیا اللہ تعالیٰ نے، پھر عیاشیوں میں لگ گئے، پھر اللہ تعالیٰ کو بول گئے۔ پھر اگلا جو بھی عذاب ہے وہ ہے والکمل، یعنی اب انہوں نے جو ڈھیر اناج کے وہ اسٹور کیے تھے، اب یہ کمل، یہ کمل جو ہے وہ جوؤں کی طرح کے چھوٹے چھوٹے جو یعنی وہ ہوتے ہیں کیڑے، وہ ان اناج کے اندر جسے گھن کہا جاتا ہے، اناج کو وہ گھن لگا ہے، وہ جوئے ہیں کہ جو کہ وہ پوری اناج کو انہوں نے کیا کر دیا، جو اسٹور کیا تھا وہ برباد کر، بالکل چٹ کرے۔ اور پھر وہی روش کہ جب یہ کیفیت آئے پھر مصیبت میں آئے، پھر بھاگے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے پاس، پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی ہے لیکن پھر باز نہیں آئے، وہ عذاب ٹل گیا، پھر سکون کی کیفیت میں آئے تو نافرمانیاں شروع کر دیں۔ پھر اگلا عذاب آیا ہے، چوتھا عذاب، بس دفا دیا، دف دا، یہ عربی میں کہتے ہیں مینڈک کو، اس کی جمع ہے دفا دیا، یعنی مینڈکوں کا عذاب ہے کہ جو کہ ان پر بھیجا۔ اب کیفیت کیا ہوتی تھی، یہ تو تفصیلات جو ہے وہ کچھ مل جاتی ہیں بائبل میں، تو لہذا اس میں یہ ہے کہ اب یہ مینڈک اتنی کثرت کے ساتھ مینڈک ہو گئے کہ جہاں بھی ہانڈی چڑھائیں آگ پر تو وہ ہانڈیوں میں جو ہے وہ مینڈک کود کود کے اور ان کے کھانے کو برباد کر دیں، کھانے کو بیٹھیں تو جو بھی پلیٹس ہیں ان میں جو ہے وہ مینڈک کود جائے، پورے کھانے کو برباد کر دیں، کھانے کے لیے لقمہ جو ہے وہ منہ کھولنے لگے تو وہ منہ پر حملہ کر کے اور اندر جانے کی کوشش کریں۔ ایسی ان پر اذیت تھی، یہ کیفیت تھی کہ وہ کثرت کے ساتھ وہ مینڈکوں کا عذاب ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ پھر یہ بھاگے، پھر دعا کرائی، عذاب ٹلا، پھر عذاب ٹلا تو پھر نافرمانی کی۔ اب یہ پانچواں عذاب، بددم، خون کا عذاب، اور یہ عذاب کیا تھا کہ جو بھی پانی کے اسٹوریج تھے، چاہے وہ دریاؤں کا معاملہ تھا، نہروں کا معاملہ تھا، یا جو بھی مٹکے جو بھی اسٹور کر کیا تھا انہوں نے پانی کو، جب بھی پانی کا وہ ڈھکن اٹھائیں مٹکے کا، اس میں خون ہی خون، دریا سے پانی بھرنے جائیں تو اس میں خون ہی خون، تو یہ معجزات تھے موسیٰ علیہ السلام، عذاب کی صورت۔ تو آیات مفصلات اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جدا جدا ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک یہ عذاب ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ اب دیکھیں ان واقعات میں کیا عبرت ہے، کیا آج ہم عذابوں سے سکون میں ہیں، کیا آج اس یعنی امت پر عذاب کی صورتیں نہیں آ رہی، یعنی عذاب کی صورتیں تبدیل ہو سکتی ہیں لیکن ہم نے اپنی آنکھوں سے 8 اکتوبر کا زلزلہ بھی دیکھا شمالی علاقہ جات میں، ہلا مارے گئے، کتنی ہلاکت ہوئی، کتنے گھر ہیں کہ جو کہ برباد ہوئے، لیکن یہ کہ ہم جلدی بھول جاتے ہیں۔ اور کیفیت یہ ہے کہ بھائی وہ تو آزاد کشمیر میں آیا اور شمالی علاقہ جات میں آیا، ہم تو شہر میں ہیں اور ہم تو بڑے آرام سے ہیں، ہم پر تو کچھ نہیں آیا، لہٰذا یہ ہے کہ ہم سکون میں آ گئے کہ ہم تو بچ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سیلابوں کے ذریعے سے کتنی دفعہ سیلاب اور کھڑی فصلیں کہ جو کہ تباہ اور برباد ہوں، تو کیا وہ سیلاب کے اثرات شہری زندگی پر نہیں پڑتے؟ وہ فصلیں کہاں یعنی اگائی جا رہی ہیں؟ ہر چیز کی وہ وہیں اگائی جا رہی ہیں دیہاتوں میں، کھیتوں میں. اور پھر یہ ہے کہ جب وہ سیلاب کی صورت میں وہ تباہ اور برباد ہوتی ہے اناج، تو پھر وہ مہنگائی کا جو یعنی عذاب مسلط ہوتا ہے وہ سب پر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اسی طرح سے پھر کووڈ کے عذاب سے اللہ تعالیٰ نے آزمایا، کس طرح سے لاک ڈاؤن کا معاملہ، کوئی نکل نہیں سکتا، گھروں کے اندر بند کر دیا، مسجدیں جو ہے وہ بند کر دی، حرمین ہیں کہ جو کہ بند ہو گئے. یعنی اب اللہ کے غضب کی کیفیات آپ دیکھیں، یعنی چاہے اس میں کتنی سازشوں کا معاملہ کیوں نہ ہو، لیکن یہ ہے کہ کوئی پتہ تک نہیں گر سکتا اللہ کے حکم کے بغیر. اللہ کا حکم ہوا ہے تو پھر دوسری قومیں کسی بھی صورت میں مسلط ہوئی ہیں یا کیا ہوا، یہ اللہ کی طرف سے یہ کیفیات. کووڈ میں بند کر دیا، اللہ تعالیٰ نے آزمایا، ہم باز نہیں آئے. یعنی گھر پر بیٹھے ہیں تو فلمیں ڈرامے بیہودی ہے کہ جو کہ اے کووڈ میں جب وہ چل رہے ہیں، رشتے دار ہے کہ جو کہ سانس لینا مشکل ہو رہا ہے، ہسپتالوں میں جو ہے وہ بالکل قیدیوں کی طرح پڑے ہیں، لیکن ہم ٹس سے مستی ہوں. وہی روش، وہی سودی کاروبار، وہ ساری چیزیں. پھر یہ ہے کہ عذابوں کی صورت تو یہ بھی ہے، سورۃ الانعام آپ پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے کوئی عذاب بھیجے، تمہارے پاؤں کے نیچے سے زمین ہلا دے زلزلے کی صورت میں، اور تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے ایک ہی قوت کا مزہ دوسرے کو چکھا دے. یہ بھی تیسری شکل ہے عذاب. اور یہ عذاب کی صورتیں وہ مسلکی بنیادوں پر ہوں، لسانی بنیادوں پر ہوں، مذہبی بنیادوں پر ہوں، یہ سارے عذاب کی صورتیں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. دین کے نام پر کس طرح کے کفر کے فتوے اور قتل و غارت گری، مار کٹائی، کیا ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی؟ زبان کی بنیاد پر مہاجر پٹھان کا مسئلہ، شیعہ سننے کے فسادات، یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھے؟ اور آج تو ایک بہت بڑا عذاب کی ایک صورت کیا ہے، وہ سیاسی سطح کا عذاب ہے. اور یہ سیاسی سطح کا عذاب کیا ہے کہ جو طرفہ تماشا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، پوری قوم کے اربوں روپے ہیں کہ جو کہ ڈبو دیے گئے اس الیکشن پر. اور نتیجہ کیا ہے؟ ایک لنگڑی لولی حکومت ہے کہ جو کہ آئے گی. اور یہ سب سے بڑا جو ہتھکنڈا ہے امریکہ کا ہمارے اغیار کا، دشمن کا، وہ کیا ہے کہ پاکستان کو عدم استحکام کا شکار ہوتی ہے. اور وہ عدم استحکام کا شکار کیسے ہے؟ وہ یہ ہے، تماشا طرفہ تماشا کے جو کہ ہو رہا ہے، کس طرح سے جو ہے وہ بالکل غیر مستحکم حکومت وہ بنے گی، کچھ نہیں کر سکتی تک. اور اربوں روپیہ ہے کہ جو کہ ڈبو دیا گیا، یہ تو حکومت کا اربوں روپیہ ہے جو کہ عوام کی کمائی ہے. پھر یہ ہے کہ پارٹیز نے کروڑوں روپیہ ہیں کہ جو کہ اس کی کنونشن میں جو ہے وہ خرچ کی ہے، وہ الگ ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ جمہوری نظام، یہ جو بھی کیفیت ہے اس پہ ہم گھر کے، اور وہ جو خلافت پر مبنی نظام، اس کو ہم نے سائڈ لائن کیا، اس کو نظر انداز کیا، لگے پڑے. اور اس کے نتائج ہیں کہ جو کہ پھر وہ عذاب کی صورت ہے اس وقت ہر سطح پر، پھر وہ معاشی تنگی ہو، وہ ساری چیزیں ہوں، وہ اسی کے نتائج ہیں. بنیاد کیا ہے کہ دیکھو تم اللہ کے بندے بن کر اللہ کی زمین پر رہتے ہو، یہ ہے وہ بنیاد کہ پھر اللہ تعالیٰ آسمانوں کے دہانے کھولے گا، زمین اپنے خزانے اگل دے گا. اور اگر تم اللہ کے بندے بن کر نہیں رہتے، تم جو ہے وہ خدائی کا دعویٰ کر کے بیٹھتے ہو، اپنی منمانی کرتے ہو، اپنے پسندیدہ احکامات تم لاگو کرتے ہو، شریعت کو نظر انداز کرتے ہو، تو پھر تو یہ عذابوں کی صورتیں ہیں کہ جو پے در پے وہ تم پر آئیں گی، آتی رہیں گی. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، ہمیں ہوش کے ناخن لینے کی جو ہے وہ توفیق نصیب فرمائے. تو فرمایا جا رہا ہے کہ فاستکبروا، پس انہوں نے تکبر کیا، وہ کانوا قوما مجرمین، اور وہ مجرم قوم تھے. ولما وقع علیہم الرجز، اب ان کی وہ روش آ رہی ہے کہ جب بھی کوئی عذاب آتا ہے تو ان کی روش کیا ہوتی، کہ جب بھی کوئی ان پر عذاب واقع ہوتا، قالوا یا موسیٰ، تو یہ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کے کہ اے موسیٰ، ادعو لنا ربک بما عہد عندک، اے موسیٰ ذرا آپ اپنے رب سے دعا کیجئے اس عہد کی ذریعے سے کہ جو آپ کے پاس ہے، یعنی جو بھی نبوت اور رسالت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، اس کے ذریعے سے ذرا آپ اپنے رب کو پکاریے. لئن کشفت عنا الرجز، کہ اگر ہم سے یہ عذاب اللہ نے اٹھا لیا، لنؤمنن لک، تو ہم اے موسیٰ آپ پر لازمن ایمان لے آئیں گے، ولنرسلن معک بنی اسرائیل، اور پھر ہم آپ کے ساتھ آپ کی بنی اسرائیل قوم کو جو ہے وہ کر دیں گے، آپ کو جانے دیں گے، اب بھیج دیں گے اس کو. فلما کشفنا عنہم الرجز، پس جب بھی ان پر عذاب اٹھایا جاتا، ہم اللہ فرمانے کہ ہم ان سے عذاب اٹھاتے دور کرتے، الا اجل ہم بالغو، ایک قریبی مدت تک کے لیے کہ جب تک وہ عذاب تک جو ہے وہ رہے تھے، اس تک جو ہے وہ یعنی اختتام تک پہنچے تھے. اذا ہم ینکثون، تو فوراً وہ کیا کرتے، اپنے عہد کو جو ہے وہ توڑ بیٹھتے. یعنی جیسے ہی عذاب ہٹاتا اللہ تعالیٰ، ویسے ہی وعدہ خلافیاں کی جو کہ کرنے لگتے. اب اس میں دیکھیں اپنا نشہ نظر نہیں آ رہا ہمیں، آنا چاہیے نا. ہم نے ایک ملک حاصل کیا تھا کتنے وعدوں سے، کون سا ملک، یہ پاکستان. بزرگ بیٹھے، اے اللہ ہمیں ایک ایسا خطہ عطا فرما کہ جہاں ہم تیرے دین کا بول بالا کر سکیں، دین پر جو داغ دھبے ماضی میں بدعمالیوں کے نتیجے میں لگ گئے، ایسا خطہ عطا فرمایا کہ ہم صحیح بنیادوں پر اسلام کو نافذ کر کے وہ داغ دھبے ہم دھو سکیں، مٹا سکیں، پوری انسانیت کو ایک نظام ہم دے سکیں. اللہ تعالیٰ نے 27ویں شب کو رمضان المبارک میں اتنی قیمتی رات میں یہ پاکستان عطا فرما دیا. کیا کیا پھر، جیسے ہی پاکستان بنا، بس وہ یو ٹرن پر یو ٹرن ہے کہ جو کہ ہم نے وعدہ خلافی کے نتائج، اور پھر وہ ہم بھگت رہے ہیں، ہر سطح پر پٹ رہے ہیں. اور لہذا یہ وعدوں کی خلاف ورزی کی وجہ سے یہ کام بھی ہوا. تو لہذا یہ ہے کہ وہ فوراً وعدہ خلافی کر بیٹھے، وعدوں کو توڑ بیٹھے. تو پھر ہوا یہ، فانتقمنا منہم، پھر ہم نے ان سے انتقام کیا. فاغرقناہم فی الیم، اور اللہ فرمانے کہ ہم نے انہیں دریا برد کر دیا، دریا میں غرق کر دیا. اب یہاں پر تو تفصیل نہیں ہے، تفصیل جو ہے وہ اگلی صورتوں میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ راتوں رات موسیٰ علیہ السلام کو وحی آتی ہے کہ آپ اپنے قوم کو لے کر یہاں سے نکلیں، مصر چھوڑیں. اور راتوں رات کئی لاکھ یہ یہودی، یہ بنی اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام کی قوم، وہ مصر کو چھوڑا ہے انہوں نے. اور یہ ہے کہ جب یہ ایک بحر قلزم پر پہنچے ہیں، اب سمندر ہے کہ جو کہ سامنے آ گیا، آگے جا نہیں سکتے، پیچھے پلٹ کے دیکھ رہے ہیں تو فرعون آلے فرعون، ان کو بھی پتہ چل گیا، وہ طاقت پر آ گئے پکڑنے کے لیے، بالکل سر پر آ گئے. لہٰذا یہ ہے کہ اب وہاں تو بالکل ہاتھ چھوڑ دیے بنی اسرائیل نے، اے موسیٰ کہاں لا کے کھڑا کر دیا، انا لا مدرکون، ہم تو مارے گئے. اب وہاں اس کیفیت میں جو توکل علی اللہ ہے، اللہ تعالی کی ذات پر جو اہل ایمان کا، خاص طور پر رسولوں کا توکل، الفاظ کیا آتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے، قال کلا، ہرگز نہیں، انما یا ربی، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، سیادین، وہ انقریب کوئی راستہ دکھائے. اللہ نے وہی بھیجی، اسماری سمندر پر. اللہ تعالیٰ نے جو اپنا قانون ایک اس دنیا میں بنایا ہے پانی کے لیے، کہ واٹر کیپس اٹس سرفیس، پانی اپنی سطح برقرار رکھتا ہے. فزکس میں ہمارے اسٹوڈنٹس، ہمارے نوجوان پڑھتے بھی ہیں، ہم بھی پڑھ کر آئے. تو اللہ نے بنایا نا قانون، تو کیا اللہ اپنے بنائے ہوئے قانون کا پابند ہو گیا؟ کیا اس کو روک نہیں سکتا کچھ وقت کے لیے، توڑ نہیں سکتا؟ نہیں، بالکل توڑ سکتا ہے. توڑا ہے موسیٰ علیہ السلام کے، ایسا مارا گیا ہے پانی سمندر کا بحر قلزم، دو پہاڑوں کی مانند قرآن کہتا ہے وہ کھڑا ہو گیا، قطعود العظیم، اور درمیان سے خشک راستہ ہے کہ جو کہ نکل گیا، طریقاً فی البحر یبسا، قانون کا پانی کا قانون وہ توڑا گیا اللہ کے حکم سے. پوری بنی اسرائیل ہے کہ جو کہ خوش راستے سے نکل گئی، آرام سے، سکون سے، اور سیرا سینا میں یہ پہنچ گئے. اب پیچھے پلٹ کے دیکھ رہے ہیں، پانی خوش راستہ ہے، پریشان ہو رہے ہیں کہ یہ تو فرعون بھی آ رہا ہے، آل فرعون، اسی خوش راستے سے. اللہ نے حکم دیا پانی کو، اور وہ دوبارہ سے اپنے قانون پر آ گیا، برابر ہو گیا، اور پوری قوم فرعون اور آل فرعون وہ اس یعنی سمندر میں، دریا میں وہ غرق ہو گئے. تو اللہ فرما رہے فاغرقناہم فی الیم، ہم نے فرعون آل فرعون کو غرق کر دیا. بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، سبب کیا تھا؟ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا. وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور وہ ہماری آیتوں سے، ہمارے احکامات سے غافل تھے. کیا یہ غفلت آج ہماری نہیں؟ قرآن ہمارے پاس ہے، رسول ہمارا ایک ہے، اللہ ہمارا ایک ہے، لیکن کس طرح سے دل پھٹے ہوئے ہیں، بغض ہے، کینہ ہے. مسجدوں میں آ کے جو ہے وہ ہم سجدے کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے، اور وعدے کرتے ہیں کہ اللہ ہم تیری عبادت کریں گے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن جیسے ہی گھر پہنچتے ہیں پہلا کام کیا ہوتا ہے کہ ٹی وی آن ہوتا ہے، اور اس پہ وہ ڈرامہ ہے، فلمیں ہیں، گانے ہیں کہ جو کہ چل رہے ہوتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ جس کو اللہ نے بچایا. لیکن یہ غداریاں ہیں، بحثیت مجموعی سود کو نافذ کر کے، کتنی بڑی غداری ہے کہ نہیں، اس کی طرف کبھی نگاہ ہے کہ نہیں؟ یعنی دھرنے دیے جاتے ہیں سیاست کے نام پر، لیکن یہ ہے کہ اتنا بڑا ناسور معیشت کا، اور یہ وہ لٹمس ٹیسٹ ہے کہ جو کہ ایک لٹمس ٹیسٹ وہ پوری بحث پر مبنی ہماری وہ رزلٹ سامنے، اللہ اس کے رسول سے لانے جنگ سود، لیکن یہ ہے کہ کس طرح سے وہ جاری و ساری. آج ہمارے انفرادی جو بھی بینک اکاؤنٹس ہیں وہ پی ایل ایس اکاؤنٹ نہیں ہیں، ذرا چیک کر لیں جا کے، یہ پی ایل ایس اکاؤنٹ سیدھا جو ہے وہ براہ راست سود میں انوالومنٹ سیدھا، لیکن یہ ہے کہ ہم اس پر جو ہے وہ اضافہ حاصل کیے جا رہے ہیں. اللہ اسے رسول سے جنگ ہے کہ جو کہ انفرادی سطح پر بھی چل رہی ہے، اجتماعی سطح پر بھی چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ اس کیفیت سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور فرمایا یہی جا رہا ہے کہ یہ ہماری آیتوں کو یہ جھٹلاتے ہیں. جھٹلانا قول سے بھی ہوتا ہے، عمل سے بھی ہوتا ہے. آج امت مسلمہ عملی تکذیب کا جو ہے وہ شکار ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. اور یہ ہماری آیتوں سے غافل، ہمارے احکامات سے غافل، دیکھی اندیکھی کر رہے ہیں، سنی انسنی کر رہے ہیں. اور فرمایا جا رہا ہے آخر میں کہ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، اور پھر ہم نے اس قوم کو وارث بنایا کہ جو کہ زمین میں، زمین کے مشارق اور مغارب میں بڑے کمزور کر دیے گئے تھے، کمزور سمجھے جاتے تھے. کس زمین کا وارث بنایا؟ یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ مصر، یعنی جب فرعون آل فرعون غرق ہوا تو وہ مصر کی بادشاہت اور زمین بنی اسرائیل اس پر جو ہے وہ آ گئے، ان کو مصر کا وارث بنایا، نہیں. یہ تو چلے گئے، اب یہ سیدھے جا رہے ہیں اپنے آبا اجداد کی سرزمین کی طرف، صحرا سینا سے پھر آگے ارض فلسطین، وہاں پر پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے آباد ہے کہ جو کہ کیا ہے. اور یہ کہ ان کی پھر 16 سال، حضرت طالوت وہ پھر سورہ بقرہ میں تفصیلات ہیں کہ جو کہ آتی، 16 سال حضرت طالوت کی بادشاہت، پھر داؤد علیہ السلام کی 40 سال کی بادشاہت، پھر ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کی 40 سال کی بادشاہت. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وارث بنایا، وہ کہ جو کہ پہلے کمزور سمجھے جاتے تھے زمین کے مشارق اور مغارب میں. کس سرزمین کا؟ التی بارکنا فیہا، وہ سرزمین کہ جس کو ہم نے بڑا بابرکت بنایا. یہ کون سی سرزمین ہے؟ ارض مقدس، یہ شام کی جو بھی فلسطین ہے، یہ بڑی بابرکت کس اعتبار سے؟ مادی لحاظ سے بھی بڑی زرخیز زمین، اور پھر یہ ہے کہ کئی ہزار انبیاء کی آمد اس سرزمین پر، اور مدفون ہیں کئی ہزار انبیاء اسی سرزمین. وہ ارض مقدس قبلہ کی جو کہ کافی عرصے تک وہ قبلہ مسلمانوں کا رہا، لہذا یہ ہے کہ یہ وہ بابرکت سرزمین ہے کہ جس کو، جس پر ہم نے ان کو وارث بنایا بنی اسرائیل کو. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے، اور اللہ کا، اے نبی آپ کے رب کا وعدہ، عمدہ وعدہ بنی اسرائیل کے لیے وہ پورا ہو گیا، ان کو وارث بنا دیا گیا سرزمین شام کا. بِمَا صَبَرُوا، باسبب اس کے کہ جو انہوں نے صبر کیا. وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ، اور ہم نے برباد کر دیا وہ کہ جو کہ فرعون اور اس کی قوم نے بنایا تھا، جو کچھ بنایا تھا، صنعت کاری کی تھی مصر میں، سب برباد کر دیا. مما کانو یا رسون، اور جو وہ اونچے اونچے چڑھاتے تھے، وہ محلات فرعون آل فرعون بناتے تھے، وہ سب کیا ہو گیا؟ برباد ہو گیا، کچھ ان کے ساتھ نہیں. تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے، چند واقعات ہیں کہ جب یہ پھر صحرا سینا میں آگے آئے ہیں محفوظ کر کے اور فرعون سے نجات ہو گئی، تو پھر یہ ہے کہ انہوں نے کیا ہٹ دھرمیاں بنی اسرائیل نے پھر دکھائی ہیں. انشاءاللہ پھر اگلی نشست میں یہ 16 رکوع بھی ہم مکمل کر لیں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ان واقعات کے ذریعے سے ہمیں عبرت حاصل کر کے اور اپنے عمل کی اصلاح کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.